الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال الله تعالى لعنت الله على الكاذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون کیوں وہ تم باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو, کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پہ سوال کیا. جھوٹ دین اسلام میں بہت بڑا گناہ کبائر میں سے ہے, اور جھوٹ منافق کی نشانیوں میں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے صریحتاً جھوٹ بولنے والوں پر اپنی لعنت قرآن میں بھیجی. چنانچہ قرآن پاک کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں. تو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے, جھوٹوں سے اللہ سوال بھی کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے کو جو باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی باطنی بیماری ہے, جس کو نفاق کہتے ہیں, اس کو دو رنگی کہتے ہیں, آپ نے اس کی ایک نشانی یہ بتائی کہ جس کے اندر یہ نفاق ہوگا وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ کہے گا. تو دین اسلام نے پسند کیا کہ مومن سچی بات کرے, اس کی زبان سے سچ نکلے, جھوٹ سے پوری طرح سے وہ پرہیز کرے. اس جھوٹ کے بولنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے, ہر گناہ سے دل بیمار ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دل پوری طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا یہ باطنی بیماریوں میں سے بڑی بیماری, یہ دل کو سیاہ کرنے والی بیماری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. یعنی یہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کی زندگی بے برکتی سے بھر جاتی ہے. تو ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں, اور واقعی ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے شہوت کے گناہ کو تو چھپاتے ہیں اور دوسرے گناہوں کو بڑا چھپاتے ہیں, اس جھوٹ کے گناہ کو ہم ایسا بہت زیادہ چھپانے کی ہی کوشش نہیں کرتے. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے, اتنا عام کہ جھوٹ بولنے والے کو اتنا برا سمجھا بھی نہیں جاتا. بلکہ کچھ لوگ تو جو جھوٹ نہیں بولتا اس کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے, جھوٹ بولنا اس نے نہیں سیکھا. تو انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ اور عام طور پہ انسان اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ کئی مرتبہ مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ اسے مشکل میں سے نکال دیتا ہے۔ والدین نے کہا کہ جی فلاں جگہ نہیں جانا، اور بچہ فلاں جگہ چلے گیا۔ اب والدین جب پوچھتے ہیں کہ تو گیا تھا وہاں، اب مشکل سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں گیا تھا۔ تو کئی مرتبہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں، پریشانی میں سے نکلنے کے لیے بولتے ہیں، کئی مرتبہ کچھ چیزیں چھپانے کے لیے جھوٹ بول جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے میمن صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی صرف میمن کرایہ دار گھر میں رکھوں گا، گھر میں ایک جگہ تھی۔ اب جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس کے پاس ایک شخص آ گیا جو کرائے پہ رہنا چاہتا تھا مگر میمن نہیں تھا۔ اب وہ اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے جب مالک مکان کے پاس گیا تو اس نے یہی سوال کیا کہ جی ہے میمن یا نہیں ہے میمن۔ اب اس نے بڑا سوچا کہ میمنوں کے نام کس طرح کے ہوتے ہیں، تو کوئی واپی والا ہوتا ہے، تو کوئی باٹلی والا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا نام ہوتا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کہ وہ کون سا نام اس نے بتایا، مگر اس نے کہا کہ اس کا نام ہے فاروق واپی والا، مثال کے طور پہ۔ یہ نام لینے سے ہی دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میمن ہے۔ تو آرام سے اس نے یہ نام لے لیا، اور آرام سے وہ جو مالک مکان تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے رکھ لیا۔ تو کئی مرتبہ کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کئی مرتبہ مشکل سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کئی مرتبہ جو ہے انسان کسی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کسی جگہ گیا ہے اور اس کے کسی قریبی نے کہا کہ وہاں قریب سے دکان سے یہ بھی لیتے ہوئے آ جانا، اب کرنا چاہ نہیں رہا ہے، آگے سے کہے گا کہ جی گیا ہی نہیں وہاں پہ، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو کئی مرتبہ کسی کی تکلیف، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے، کئی مرتبہ کسی چیز کو چھپانے کے لیے، کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ کسی کا کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو جھوٹ بول لیتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، انسان مبالغہ آرائی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے اوپر اپنی سبقت ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے بھی جھوٹ بول لیتا ہے۔ اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ لا کے دیا، بے تکلفی ہے، اس نے پوچھ لیا کہ کتنے کا تحفہ تم میرے لیے لے کے آئے، اب تحفہ ہے 100 روپے کا، مگر کہہ رہے 1000 سے کم کا تو نہیں ہے شاید۔ تو یہ جو ایگزیجریشن ہے یہ بھی جھوٹ ہے، مبالغہ آرائی جس کو کہتے ہیں، اور یہ عام ہو چکا ہے۔ تو جھوٹ کی بہت ساری وجوہات بتائیں، مگر جھوٹ کی اصل وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی اور ہمارے اکابرین نے بتائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المرء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ جو زبان جھوٹ بول رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ زبان تو چمچ کی مانند ہے، دل ہنڈیا کی مانند ہے، چمچ میں وہی آتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان سے، یہ اس لیے کہ دل بیمار ہے۔ تو آج معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، ہر طرف جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے۔ جتنی زیادہ تاکید سے حدیث پاک میں جھوٹ کا منع کیا گیا ہے اتنا زیادہ ہمارا اسلامی معاشرہ جھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ نوکری لینے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، رشتے کروانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، امتحانات جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کو دیکھا جائے جھوٹ اور چیٹنگ کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ پھیل چکا ہے، اس لیے جس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا معاشرے میں اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. سادہ بندہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا. کئی مرتبہ تو جھوٹ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈانٹ کے بلوایا جاتا ہے. والد کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول کے دکھا مجھے، ضرورت نہیں ہے سچ بولنے کی. بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ نے سچ بولا تو لڑائی آج گھر میں. تو جھوٹ کے اوپر جو ہے آج فورس کیا جاتا ہے، اور پورے معاشرے میں یہ جھوٹ آرام سے چل رہا ہے. اور اب اتنا حال ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو بھی سچا نہیں سمجھتا، یعنی کسی کا کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں مغربی معاشرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. اللہ اکبر، اس بات کی تعریف کرنی پڑے گی کہ اس تعلیم پر انہوں نے ہم سے زیادہ عمل کیا، اور سچی بات یہ ہے بہت زیادہ عمل کیا. لوگوں سے بھی سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. 5 سال وہاں کے تعلیمی اداروں میں یہ عاجز پڑتا رہا، کبھی بھی کسی طالب علم نے، چاہے وہ شرابی ہو، زانی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی نے کبھی کوئی چیٹنگ نہیں کی. نہ استاد کبھی چیٹنگ کرواتا تھا، نہ شاگرد کبھی چیٹنگ کر، نہ چیٹنگ کا کوئی سوچتا تھا. جھوٹ ہے ہی نہیں معاشرے. ہمارے قریبی جاننے والے ایک بزرگ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ٹوکیو کا، جاپان کے ملک کا. یہ جاپان کا ایک ٹیکسی ڈرائیور، کسی اردو بولنے والے کو اس نے ٹیکسی میں بٹھایا. وہ ابھی پہنچا تھا جاپان، ایئرپورٹ سے اس نے جانا تھا. اب وہ اردو نہیں جانتا تھا، جاپانیز ڈرائیور، اور یہ جو اردو بولنے والے تھے اس کو جاپانی زبان اتنی نہیں آتی تھی. پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ کہہ کے سمجھا دیا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. تو وہ جاپانی جو ڈرائیور تھا ان اردو بولنے والوں کو فلاں جگہ لے کے نکل پڑا. اب کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی تھی گاڑی میں، تو خاموش تھے دونوں. مگر یہ اردو بولنے والے دیکھتے ہیں کہ جی چلتے چلتے گاڑی تو چل رہی ہے، اس ڈرائیور نے میٹر بند کر دیا. 3-4 کلومیٹر گزرے تو پھر میٹر آن کر دیا، پھر گاڑی لے جا کے اور وہاں پہ چھوڑ دیا جہاں یہ اردو بولنے والے صاحب نے پہنچنا تھا. جہاں وہ پہنچے تو وہاں پہ ان کے میزبان تھے جو اردو بھی جانتے تھے، جاپانی زبان بھی جانتے تھے. تو یہ ٹیکسی سے اتر کے اپنے میزبان سے انہوں نے کہا کہ جی اس ڈرائیور سے ضرور پوچھو کہ یہ بیچ میں اس نے 2-3-4 کلومیٹر کے لیے میٹر بند کر دیا تھا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے پیسے جو ہیں وہ کم لیے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس نے میٹر بند کر دیا. تو اس جاپانی ڈرائیور سے جب جاپانی زبان میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جی ایک جگہ پہ میں آیا اور میں نے ٹرن کرنا تھا، مگر مجھے غلطی ہوئی اور میں نے ٹرن نہیں کیا اور میں سیدھا نکل گیا، تو 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے زیادہ ہمیں چلنا پڑا. اس 3-4 کلومیٹر کے لیے میں نے میٹر بند کر دیا کہ یہ پیسے میں اس سے چارج نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، نہ یہ پیچھے اردو بولنے والا اس کو منع کر رہا ہے، اس کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. مگر معاشرے میں سچائی اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے پہ اعتماد کر سکتا ہے. آج کوئی بندہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، ایسا یہ جھوٹ رچ بس گیا ہے، یہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی مسلمان جو ہے وہ بہتان باندھ سکتا ہے کسی؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. اس نے کوئی اور برائی کا پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا مسلمان کوئی یہ والی برائی بھی کر سکتا ہے؟ زنا کا پوچھا کہ وہ زنا کر سکتا؟ فرمایا کر سکتا ہے. تین چار چیزیں اس نے پوچھی, آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. آخر میں اس نے پوچھا کیا مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو جتنی تاکید سے جھوٹ کا منع کیا گیا ہے اتنی تاکید سے یہ جھوٹ معاشرے میں پھیل رہا ہے کہ معاشرے کے کسی بندے کو کسی پہ اعتماد نہیں. اور اس کے مقابلے میں جو غیر اسلامی معاشرہ ہے ان کا دشمن بھی ان پہ اعتماد کر پاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, اور اس کے ثمرات وہ دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی کامیابی عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس کی بنیاد ہی سچ پہ تھی. ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے, ہر معاملے میں سچ کی طرف لے کے جاتے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور آپ کا وضو جو ہے صحابہ کرام آپ کو وضو کروا رہے تھے, تو جب وضو کرتے ہوئے پانی نیچے گرتا تو صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے, اس پانی کو جمع کر لیتے اور پھر صحابہ کرام اس پانی کو اپنے چہروں پہ, اپنے ہاتھوں پہ, اپنے سینے پہ لگا رہے تھے. تو آپ نے جب وضو مکمل فرمایا تو پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے کہ میرا استعمال شدہ پانی جو ہے اپنے چہروں پہ, سینوں پہ, ہاتھوں پہ لگا رہے تھے, کیوں لگا رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو ہر موقع پہ جہاں موقع اللہ کے نبی کو ملا آپ نے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہم سمجھتے ہیں زبان سے جو نکالنا چاہو نکال دو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ یہ اللہ کے یہاں وزن رکھتا ہے. سوچئے تو صحیح, 100 سال کا کافر ہے, 100 سال کا مشرک ہے, 100 سال کا گناہگار ہے, اس زبان سے دو لفظ نکالتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دو کلمے نکالتا ہے 100 سال کا کفر شرک گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. تو زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے یہ اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی الفاظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہے. یہ زبان جو ہے یہ اللہ نے ادھار دی ہے, غلط استعمال نہ کرے. اس زبان کے ہر لفظ کا جواب دینا ہے. اسی لیے بزرگوں نے تو کہا کہ جی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی تعریف کیا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بزرگوں نے کہا کہ ساتھ رہنا ہے اپنے آپ کو نتھی رکھو اللہ والوں سے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ تم تقوی اختیار کرو ایمان والوں اور اپنے آپ کو نتھی رکھو سچوں کے ساتھ. یعنی جو سچا ہے وہ اللہ والا ہے, جو سچا نہیں وہ اللہ والا نہیں. چاہے جس طرح کی پگڑی پہن لے اور جس طرح کا جبہ پہن لے, جب تک زبان سچی نہیں ہوگی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ ہے. تو دین اسلام میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. کبائر میں, بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے یہ جھوٹ ہے. اس لیے ہمارے اکابرین جھوٹ سے پرہیز فرماتے ہیں. حت الوصال, حتیٰ کہ کچھ اکابرین ایسے کہ کافروں سے حالت جنگ میں لڑائی کے دوران جھوٹ بولا جا سکتا پھر بھی نہ بولتے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, برطانوی جو پولیس تھی, آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ تحریک کو چلا رہے تھے انگریزوں کے خلاف. اب پولیس ڈھونڈتی ڈھونڈتی ان کے پاس آ گئی. اب پہچانتے تو وہ تھے نہیں, نہ آج کل کا زمانہ تھا کہ ہر بندے کی پکچر لو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ملی جاتی ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت کے پاس آئے. اب ان کو پتا نہیں تھا, حضرت نے اس وقت تہبند باندھا ہوا تھا اور بنیان پہنا ہوا تھا. اب ان کے ذہن میں تو تھا کہ مولانا قاسم نانوتی جس کے پیچھے ایسی انگریز کی پوری فوج بڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا شاہانہ انداز ہوگا. حضرت نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور نیچے جو ہے وہ تہبند باندھا ہوا تھا. تو وہ جو پولیس کا آدمی تھا حضرت کے پاس آ کے حضرت سے پوچھتا ہے کہ وہ ایک مولانا قاسم نانوتوی ہیں, وہ کہاں ہیں آپ کو پتا ہے؟ تو دو تین قدم پیچھے ہوئے اور پیچھے ہو کے کہتے ہیں کہ ابھی یہیں کہیں تھے, پتہ نہیں ابھی یہیں کہیں تھے. اس نے کہا اچھا ابھی یہیں کہتے, تو وہ بھاگ کے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع ہو گیا اور حضرت پھر تشریف لے گئے. یعنی اس کو جس کو جھوٹ بولا بھی جا سکتا ہے, شریعت اجازت بھی دیتی ہے, جنگ کا وقت ہے, اس کو بھی جھوٹ نہیں بولا. ہمارے اکابرین اپنی طبیعت میں ہی جھوٹ کو نہیں آنے دیتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. ایک ایرانی شہزادہ تھا مسلمانوں کے بہت خلاف اور مسلمانوں کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا, خوب قتل کروائے, خوب مسلمانوں کو شہید کیا. تو پلان کر کے مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور اس کو حضرت عمر کے سامنے لے آئے. اب فیصلہ یہ ہوا کہ جی اس کو جلاد بلاتے ہیں, اس کا سر قلم کرتے ہیں. جلاد بھی آ گیا, سر قلم کرنے کا وقت بھی ہو گیا. حضرت عمر نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی کوئی تیرے آخری ضرورت کوئی پوری کرنی ہے تو بتا دے. اس نے کہا جناب ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لیے پانی پیالہ لے آؤ پانی کا. اب پانی کا پیالہ آیا اور یہ جو ہے بڑا لڑکھڑا رہا ہے, پی نہیں رہا. حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ کیوں نہیں پی رہا, کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں پی رہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں گا اور اسی دوران یہ جلاد اپنی تلوار چلا دے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, فکر نہ کر, جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تب تک یہ جلاد اپنی تلوار نہیں چلائے گا. جیسے اس ایرانی شہزادے نے یہ بات سنی اس نے پانی کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک یہ جو جلاد ہے تلوار نہیں چلائے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے, جی کال تو یہی دیا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک جلاد تلوار نہیں چلائے گا. اب آپ کے جو ساتھی تھے اس میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے, سب نے ایک سے لے کے آخر تک سب نے مشورہ یہی دیا کہ حضرت یہ کھیل کھیل رہا ہے, ختم کریں اس کو. تو بچنے کے لیے سارا کہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس نے خود پانی نیچے گرایا ہے. آپ نے سب کی بات سنی, کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے یہ مشورہ دیا ہو کہ جی اس کو چھوڑ دیں, مگر سب کچھ سوچنے کے بعد کہا نہیں, اس زبان سے تو یہی نکلا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک اس کو تلوار نہیں چلے گی. آپ نے فرمایا کہ قول کے خلاف نہیں جا سکتا, چنانچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اور اللہ اکبر, آپ نے اس کو چھوڑا اور اس کی حیرانگی کی انتہا کیا رہی, اس نے کہا ایسا سچ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا, اس سچ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا دین سچا ہے, میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بڑوں نے تو یہ سچا معاشرہ بنایا تھا, سچائی کی تعلیم دی تھی, سچ پہ زندگی گزارنے کی ہمیں تلقین کی تھی, اور آج یہ سچ ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. ایک جھوٹ بولنے والا وہ بھی ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. آج کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ مرض کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کے اندر اور کوئی مرض نہیں ہوتا ہے، ظاہراً وہ کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، شادی شدہ نوکری کرنے والے، مگر جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے اندر مرض ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا۔ تو سائیکالوجسٹ نے ان کا اس کا نام رکھا پیتھولوجیکل لائرز، مرضیاتی جھوٹے۔ اور پھر اپنی اس سپورٹ میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہر 100 میں سے تقریباً ایک بندہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے، یہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو پکڑا نہ جا سکے، پکڑا بھی جا سکتا ہے، اور وہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس کو کوئی چائلڈ ہوڈ ٹراما ہوا تھا، یعنی بچپن میں کوئی اس کے ساتھ ایسا عظیم واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ بیمار نہیں ہے، کوئی اور چیز اس کی زندگی میں ڈسٹرب نہیں ہے، مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا اس سائیکالوجسٹ نے کہ ایسا بندہ ایک تھا جو اپنی آفس کے اندر گیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے بڑا کوئی شدید مرض ہے، تو شروع شروع میں لوگوں نے بڑی اس کے ساتھ ہمدردی کی، ہر بندہ اس کی فکر کرتا تھا، ہر بندہ اس کا خیال کرتا تھا، مگر وہ اپنے جھوٹ کو برقرار نہ رکھ سکا کہ اتنے شدید مرض میں وہ کبھی ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، کبھی ہسپتال نہیں جاتا، کبھی دوائی نہ لیتا۔ اب لوگ اس کو اس بارے میں اتنا سوال کرتے اور وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ بلف کر چکا تھا کہ آخر کو گھر پہ ہی بیٹھ گیا، اور تھوڑے دنوں بعد اس کی نوکری جو ہے وہ چلی گئی۔ جب اس کے گھر والوں سے پوچھا تو پتہ چلا ہر تھوڑے دنوں بعد نوکری اسی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ تو پڑھا لکھا بھی ہے، باقی ہر کام صحیح کرتا ہے، مگر پیتھولوجیکل لائر ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ بیمار، ذہنی بیمار صرف اس ایک مسئلے میں ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے لوگ ٹکرا جاتے ہیں معاشرے میں، ایسے ہیں تو ایسے بندے کو کئی مرتبہ گناہ سے وہ بچ جاتا ہے، شاید اس کو یہ گناہ نہ ملے۔ مگر ایک سائیکولوجی کی ایک ٹیم جو ہے، یا ایکسپرٹس کے ایک گروپ ہے جو کہتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے، جھوٹا جو ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ مگر ایک ٹیم جس طرح نزل زکام کو بیماری مانتی ہے، وہ اسی طرح اس کو بھی بیماری مانتی ہے۔ تو ایک دو ایسے لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہو گئی۔ چنانچہ ایک شخص تھا، ملنے کے لیے آیا اور سعودی عرب سے آئے، اور دیکھنے میں کوئی فاجر فاسق بھی نہیں لگتے تھے، ماشاءاللہ باشرا تھے، وہاں سعودی عرب میں حرم میں بھی ملتے تھے مکہ کے رہنے والے، اب اتنے نیک بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ تو آئے تو ملاقات ہوئی، کیونکہ وہاں ملاقات ہوئی تو یہاں بھی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں ملاقات جب ہوئی تو ہم نے پوچھ لیا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا جی میں قاضی القضاء ہوں مکہ مکرمہ میں، یعنی سعودی عرب میں چیف جسٹس ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا جب اس نے اس انداز سے کہا کہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے، تو جیسے اس نے کہا چیف جسٹس سعودی عرب کے ہمارے یہاں آئے ہیں، تو وہ جو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ تھا وہی بدل گیا، کھانے کا انتظام بھی ہم نے ذرا زیادہ بہتر کیا، مدرسے کا ذرا زیادہ وزٹ کروایا ان کو کہ جی اب سعودی عرب کے چیف جسٹس صاحب اللہ نے بھیج دیے ہیں یہاں پہ، تو چیف جسٹس صاحب کو ذرا اچھی طرح سے، بڑا انٹرسٹ وہ لے رہے تھے، بڑا شوق بھی دکھا رہے تھے، نیک آدمی بھی تھے۔ دل میں یہ بھی بڑی خوشی پیدا ہو رہی تھی کہ اردو بولنے والے شخص کو، ٹھیک ہے کئی سالوں سے وہ وہاں رہ رہے ہوں گے، مگر اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ ان عربوں پہ انہوں نے چیف جسٹس ان کو مقرر کر دیا، بڑی زبردست بات ہے۔ پھر کھانے پہ بیٹھے، پھر تفصیلات سنانے لگے، یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں 10ویں 11ویں تراویح کی جو رات ہوتی ہے، اس دن حکومت جو ہے وہ حرم کے باہر ایمبولینس کھڑی کر دیتی ہے، کیونکہ سورہ یوسف سن کر کم از کم 100 بندے تو فوت ہوتے ہی ہیں حرم میں ہر سال۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، مگر ہم نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب کو ہی پتہ ہو سکتی ہے یہ بات، اور کسی کو نہیں پتہ ہو سکتی۔ تو جو باتیں وہ کرتے جا رہے تھے ظاہر ہے ماننی پڑ رہی تھی, مگر یہ جو جھوٹ ہے, یہ جو پیتھولوجیکل لائرز ہوتے ہیں, یہ جھوٹ کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, صرف ذہن کی ایک بیماری ہوتی ہے. یعنی ابھی اگر آپ گوگل پہ ڈالیں گے کہ سعودی عرب کا چیف جسٹس کون ہے تو ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ بزرگ نہیں ہے, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہر 11ویں تراویح پہ جو ہے وہاں پہ 100 بندے فوت نہیں ہوتے. مگر یہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کا کوئی حل کوئی علاج اس طرح سے نہیں ہے. اس کا علاج ابھی بھی ڈاکٹرز اور یہ سائیکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہیں, مگر وہ کہتے ضرور ہیں کہ ان میں کامن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے والا یہ شخص ہوتا ہے, یہ اپنے اس جھوٹ کو خود بھی مان رہا ہوتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو قاضی القضاء سعودی عرب کا کہہ رہا ہے, وہ اس وقت مان بھی رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں یہ. تو اس لیے اس کو اتنا بلیم نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جو جھوٹ ہم بولتے ہیں اس کے اوپر پکڑ ہے, اور اس جھوٹ کو باطنی مرض میں بڑا مرض کہا جاتا ہے. تو جھوٹ سے بچنا یہ مومن کے لیے سب سے اہم کاموں میں سے کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی, 3 صحابی تھے, آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی نکل رہے ہیں جہاد پہ, چلیں. اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں, سب نکل آئے. پیچھے یہ 2-3 صحابی تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی, سواری میری تیز ہے, سامان بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا, میں آپ کو جوائن کر لوں گا, کچھ کام میرے یہاں رہتے ہیں, قافلے کے ساتھ میں مل جاؤں گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, اور یہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا جی ابھی کل جاتا ہوں, کل جاتا ہوں, کل جاتا ہوں. دن کافی سارے گزر گئے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس غزوہ سے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ واپس تشریف لے آئے. جب واپس آئے تو ان کو بڑا خوف ہوا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ جی میں پہنچوں گا, اور میں پہنچا ہی نہیں, اور نہ پہنچنے کی کوئی ایسی خاص وجہ بھی نہیں تھی, بس غفلت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حاضری ہوئی تو ایک تو وعدے کو پورا نہیں کیا, اس کا غم تھا, مگر آخر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے تو ارادہ کیا کہ کوئی غلط وجہ نہیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ بنی, آپ نے فرمایا کہ میری سستی اور کوئی وجہ نہیں, آج کل کرتا رہا اور اس لیے نہیں نکلا, اور آپ اپنا یہ غزوہ مکمل کر کے واپس تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے ان کی سزا یہ مقرر کی کہ کوئی بھی اس سے بات نہ کرے, اب کوئی بھی بات نہ کرتا. اتنے قریبی ساتھی تھے, سارے خاموش. یہ سلام بھی کرتا جیسے ہر ایک سے عادتاً سلام کرنے کی عادت, وہ جواب بھی نہ دیتے. بڑا غم ہوا, اپنی اس کوتاہی پہ بھی غم تھا, اور اتنے قریبی ساتھی, یہ پوری جو کمیونٹی تھی نا مدینہ منورہ کا, آپس میں بڑی محبت والی تھی. اب اتنی محبت کے باوجود آپ سلام کریں اور جواب نہ ملے, ہر ایک نے منہ پھیر دیا کہ اللہ کے نبی نے اس سے بات کرنے سے منع فرمایا. تو بہت ہی غم ہوا, بہت ہی توبہ کر رہے تھے, بہت ہی استغفار کر رہے تھے, حتیٰ کہ گھر میں داخل ہوئے, بیوی کو بتایا کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض, اور آپ نے صحابہ کرام کو مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے, آپ نے فرمایا کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرے. بیوی نے بھی بات کرنا چھوڑ دی, بیوی نے بھی جواب کوئی نہیں دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو تو بیوی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اب خوب اللہ کے سامنے آنسو بہائے تو خوب توبہ کی, مگر جھوٹ نہیں بولا. اتنی بڑی آزمائش مگر جھوٹ نہیں بولا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ان کی بریت کی. اور جب وہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا, اور اب میں بھی سارے صحابہ کو کہتا ہوں کہ وہ تجھ سے پہلے کی طرح جو ہے وہ تعلق رکھے. تو یہ جو سچ ہوتا ہے یہی اللہ کو پسند ہے, یہی ہماری آسانیوں کا ذریعہ ہے, اور یہی انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے. اس جھوٹ نے دل کو مردہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے, جھوٹ کے موقعوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
فریاد سن دل میں تیری یاد ہو مولا میری فریاد سن لب پہ تیرا نام ہو مولا میری فریاد سن لب پہ تیرا نام ہو مولا میری فریاد سن تو ہی مقصود حقیقی تو میرا محبوب ہے تو ہی مقصود حقیقی تو میرا محبوب ہے کر دے اپنا قرب عطا مولا میری فریاد سن کر دے اپنا قرب عطا مولا میری فریاد سن دل میں تیری یاد ہو مولا میری فریاد سن لب پہ تیرا نام ہو مولا میری فریاد سن اہل دل سب تیرے ہی ذکر میں ڈوبے ہوئے اہل دل سب تیرے ہی ذکر میں ڈوبے ہوئے ایک نظر اس آسی پر مولا فریاد سن، ایک نظر اس آسی پر مولا میری فریاد سن، دل میں تیری یاد ہو مولا میری فریاد سن، لب پہ تیرا نام ہو مولا میری فریاد سن،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ گناہ کر کر کے اللہ ہم اپنے بال تو سفید کر چکے، اللہ دل مگر سیاہ کر بیٹھے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، لماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اسے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، اللہ نفرت نہ فرمائے، میرے مالک ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ یہ ہمارا نفس ہمیں چین نہیں لینے دیتا، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے چھڑوانا آسان ہے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں
اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں, اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, اے اللہ صدق مقال نصیب فرما, اللہ رزق حلال نصیب فرما, اللہ صدق مقال نصیب فرما. میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما, اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اللہ آنے والی زندگی کو اللہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا, اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا کفارہ بنا. میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما, اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اللہ جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما, اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. میرے مالک جو صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما, اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو, اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے سوالی کو انکار نہیں کرنا. میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہے, اللہ انکار نہ کیجیے, اللہ ہم مانتے ہیں اعمال ہمارے ایسے کہ ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پر مار دیا جائے, مگر میرے مالک آپ سب سے بڑھ کے رحیم ہیں, اللہ رحمت کی نگاہ فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکووں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک نگاہ کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہے, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, اللہ جتنے بھی گندے ہیں اللہ جتنے بھی گنہگار ہیں میرے مالک آپ ہی کے ہیں, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. میرے مالک جو اب حج پہ جا رہے ہیں اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما, اللہ جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں اے اللہ ان کی اس حج کی تمناؤں کو پورا فرما, اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما, اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اللہ ان کی اللہ درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارے قریبی دوست سعد صاحب، ان کے والد کا انتقال آج ہوا، اے اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.